اے مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، شیخ العرب والعجم، عارف اللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا۔
جب گزری تیری یاد میں زندگی ہے، جب گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، شرمندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے، جو زندگی ہے، فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے، جو زندگی ہے، اسی کے مقدر میں پائندگی ہے، مقدر میں پائندگی ہے، پائندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، تابع نہیں ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، نفس کی بندگی ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، نفس کی بندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، جو ہے کسب دنیا میں غافل خدا سے، غافل خدا سے، جو ہے کسب دنیا میں غافل خدا سے، غافل خدا سے، بنی زندگی ہے بری زندگی ہے، بری زندگی ہے، جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے، بنی زندگی ہے بری زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہ وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، ایک دن تباہی۔
فرزانگی کا مطلب ہے عقل پرستی، یعنی شہد کی جو تجویز سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے لیے ٹھیک رہ سکے گی اس پہ تو عمل کر لیا، اور جو بات اپنی مصلحت کے خلاف سمجھی اس میں غائب ہو گئے، گول ہو گئے اور اپنی مرضی سے کام کر لیا، تو ایسا راستہ ایک دن تباہی لاتا ہے۔ نام ہوتا ہے تعلق شیخ کا اور مرضی اپنی چل رہی ہوتی ہے، اسی لیے کامیابی نہیں ملتی، منزل نہیں ملتی۔ اس راستے میں سراسر دیوانگی چاہیے، اتباع شیخ چاہیے۔ اول یہ کہ شیخ کو اچھی طرح پرکھ لے، ایک تو مناسبت ہو، دوسرے شیخ سنت اور شریعت کا تابع ہو اور خلاف سنت زندگی نہ ہو اور گناہ پر اصرار شرعی نہ کرتا ہو۔ اصرار شرعی کا مطلب یہ کہ خطا تو ہو جانا اور بات ہے، لیکن ایک گناہ پر جمے رہنا اور تنبیہ کے باوجود رجوع نہ کرنا، اس کو اصرار شرعی کہتے ہیں۔ اصرار شرعی نہ ہو، اول تو شیخ کو اچھی طرح پرکھ لیں، اور جب اپنا شیخ بنا لے پھر کل کا کل اپنی رائے کو فنا کرتے ہیں، تب منزل ملتی ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہو تو منزل ملتی ہے۔ تو فرزانگی سے کام نہیں چلتا، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے وہ کرتے رہے دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔
جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، ایک دن تباہی،
وہ کس
کام کی ہائے فرزانگی ہے، فرزانگی ہے،
وہ کس کام کی
ہائے فرزانگی ہے، فرزانگی ہے۔ رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، کانٹا ہے کانٹا، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، کانٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، دیوانگی ہے، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، دیوانگی ہے۔ وہ مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، عقل کی صرف دنیا، وہ مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، صرف دنیا، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، تیرگی،
تیرگی مانے دیا۔
وہ مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، عقل کی صرف دنیا، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، اس عقل میں تیرگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے۔
ایک شرک بت پرستی کا ہے، پتھر کے بتوں کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور ایک شرک یہ ہے کہ غیروں کو دل میں بسانا، چلتے پھرتے لاشیں، حسین نامحرم، ان سے بے تکلفی، ان سے تعلق، ان کو دل میں بسانا، ان کے خیالات کو دل میں لانا، یہ بھی سب شرک ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ہوتے ہوئے غیروں کو دل میں بسانا، دل تو اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ ہی کا گھر ہے، دل جس کا ہے اس کو آنے تو دو، اور دل جس کا گھر نہیں ہے اس کو جانے تو دو۔ دل کو اپنے پاک صاف رکھنا غیروں کے خیالات سے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبان رہنا، ہر دم دل کی پاسبانی رکھنا۔ غیروں کو جو دل میں بساتا ہے، اللہ کیسے اس کو اپنا بنائیں گے؟ جب ہی پریشان رہتا ہے، دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو پریشان رہتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ جو لطف دنیا کے اندر جنت کا مزہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا ہے، کیا بات ہے کہ وہ لطف نہیں ملتا؟ کسی نے اپنا بت کسی کو بنایا ہے، کسی نے کسی کو بنایا ہوا ہے، جو کچھ بھی شے اللہ سے دور کرتے وہی اس کا بت ہے۔ کسی کا بت مال ہے، کسی کا بت اچھے کپڑے ہیں، کسی کا بت اچھا کھانا ہے، کیا اچھے بڑھیا کھانے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو پیچھے کرتا ہے، خواہش کو مقدم کرتا ہے، ہر چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، غافل کر دے۔ خطا ہو جانا تو اور ہے، لیکن غفلت کی زندگی گزارنا اور اس خواہش کے پیچھے پڑے رہنا، وہی اس کا بت ہے۔ تو دل کو پاک صاف کرو تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ جب اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں تو پھر کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں۔ اور دل کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کی صحبت کا اہتمام کریں، صحبت میں رہے، چاہے تقریر ہو یا نہ ہو، بیان ہو یا نہ ہو، اپنے شیخ کے ساتھ چپکا رہے ہیں۔ شیخ کے پاس جب آ جاؤ تو ادھر ادھر مت پھرو، کوئی وضو کرنے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے، کوئی کتاب دیکھ رہا ہے، شیخ کے پاس رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کی اہمیت نہیں ہے، کتاب کی اہمیت ہے، شیخ کی اہمیت نہیں ہے، کسی اور چیز کی اہمیت ہے، یا برابر ہے، اس طرح یہ شیخ کی بے ادبی ہے۔ شیخ کے پاس آؤ تو شیخ ہی کی طرف ہر وقت متوجہ رہو، اگر شیخ ہنس بھی رہا ہے تو بھی اسی کے دل کی طرف متوجہ رہو، اور دل ہی دل میں گڑگڑاتے رہو کہ یا اللہ، میں نے شیخ کے دل میں آپ نے جو کیفیت احسانی عطا فرمائی ہے وہ میرے قلب میں منتقل فرما دیجیے۔ غافل ازا شاہ یکلم حضن، غافل ازا شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ کونت آگاہ نہ باشی، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارو، پوری طرح متوجہ رہو، ایسا نہ ہو کہ شاہ تمہیں کچھ دینا چاہے اور تم اس وقت منہ موڑے ہو، کہیں کسی دوسرے کاموں میں مشغول ہو اور شاہ سے تمہیں غفلت ہو، اس طرح کیسے ملے گا اللہ؟ شیخ کے پاس آؤ اللہ کے لیے، شیخ مقصود نہیں، اللہ مقصود ہے۔ یہ دعا کر کے آؤ، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک تو استغفار کر لیا کرو آنے سے پہلے، کیونکہ شیطان بدگمانی ڈالتا ہے اور اپنے برتن کو استغفار سے دھو دھا کے برتن کو پاک صاف کر لو۔ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ سنایا کم و بیش کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت درود شریف پہلے پڑھا کریں یا استغفار پہلے کیا کریں؟ فرمایا کہ جب کپڑا میلا ہوتا ہے تو اس کو پہلے عطر لگاتے ہو یا پہلے جو ہے اس کو دھوتے ہو؟ کہا کہ دھوتے ہیں، تو دو استغفار سے اپنے دل کو رو دھا کے پھر درود شریف کو اعتر لگا. تو اسی طرح سے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب اپنے شیخ کے پاس آیا کرو تو استغفار کر لیا کرو اور اللہ سے مانگ لیا کرو کہ اللہ میرے دل میں کسی قسم کی بدگمانی نہ آنے پائے اور مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے میرے شیخ کے دل میں بال برابر بھی تکبر آ جائے. کیونکہ شیخ تو انسان ہے, بشر ہے, جب نبی تعصب سے پاک نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا اور بہت ہی جو ہے وہ ظلم کے ساتھ شہید کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں 70 کافر قتل کروں گا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایسا نبی کو پاک رکھا ظلم سے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک کے بدلے ایک ہی قتل کا بدلہ لے سکتے ہیں, اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. چچا کے قاتل کو معاف کر دیا, اور وہ بھی ایسے قاتل جس نے بہت ہی شرمناک طریقے سے شہید کیا. تو آپ نے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا, پھر وہ ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو, کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرے چچا کا قتل یاد آ جاتا ہے. وہ ایسے وفادار اور ایسے عشق و محبت میں سرشار تھے کہ وہ دور کہیں کسی ملک میں چلے گئے تاکہ میں اپنے نبی کے سامنے نہ ہوں, میرے نبی کو تکلیف نہ ہو. تو اسی طرح سے میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ شیخ کے تکبر سے بہت بچو, اور یہاں تک فرمایا کہ شیخ کا تکبر ہونا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انجانے میں بھی اگر کوئی ایسا کام کیا تو اس کا نقصان کا اندیشہ ہے, انجانے میں بھی تکلیف نہ پہنچے شیخ کو. اتنا خیال رکھو, پوری طرح متوجہ رہو, شیخ کے پاس اچھی طرح تیار ہو کے آ جاؤ اپنی حاجتیں پوری کر کے, اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر اس کام میں اس کام میں نہ لگو, پوری طرح متوجہ رہو. اس لیے کہ جب نبی تاثر سے پاک نہیں ہے, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی تاثر سے پاک نہیں, اللہ کی ذات ہے جو تاثر سے پاک ہے. تاثر کے معنی کی یعنی کسی نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن بعد میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی ریل بالکل صاف کر دیتے ہیں, فرشتوں سے بھی بلا دیتے ہیں, اعمال نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں اور خود مٹاتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسے کریم مالک ہیں, فرشتوں سے نہیں مٹوایا کہ وہ فرشتے تانا دیں گے کہ ہم نے مٹایا تھا, بلکہ خود مٹا دیتے ہیں اعمال نامے میں سے, اور پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہو, ظلم کیا ہو, پھر وہ ہمیں ایسا معاف کر دے کہ ہمیں اس کو کبھی تاثر ہی نہ ہو کہ بھائی اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا یا ایسا فلاں کام. اس کو دیکھتے ہی وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تاثر سے پاک ہے. شیخ بھی انسان ہے, وہ تو امتی ہے, اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی یا تکبر پہنچایا, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, تو فرمایا کہ اس عمل سے انجانے میں بھی نقصان پہنچ جاتا ہے, مرید کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے فلاں عمل سے شیخ کو تکبر ہوا اور اس سے پھر جو ہے وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے, تو یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نقصان فلاں میرے فلاں عمل کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, شیطان سے بھی نفس کے مکر سے بھی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. غرض یہ کہ جب شیخ کے پاس آئے تو اپنے دل کو پوری طرح متوجہ رکھے, قلباً بھی غالباً بھی. قلب متوجہ ہو, غالب جب سکون سے ہوگا تبھی تو قلب بھی سکون سے ہوگا, غالب ہوگا تو قلب بھی ہوگا, غالب اگر نہ ہوگا شیخ کے پاس تو قلب بھی دور ہوگا. اس لیے جب شیخ کے پاس آؤ پوری طرح متوجہ رہو, ادھر ادھر بے ضرورت کسی کام میں نہ لگو, ہاں جو معمول کا کام ہے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آ جاؤ اچھی طرح تیار ہو کے بیٹھا ساتھ رہو. شیخ چاہے تقریر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, سو رہا ہے جاگ رہا ہے, ہر وقت خدا تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ اللہ میرے شیخ کے قلب میں جو کیفیت احسانیہ ہے وہ میرے قلب میں منتقل فرما دیجیے. اسی لیے والا فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کونو کا امر ہے کہ ان کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو. اور رہنے کے اندر میرے شیخ نے فرمایا کہ بیان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بیان کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بیان ہوگا تبھی فائدہ ہوگا، بیان نہیں ہوگا تو ہمارا آنا نعوذ باللہ بیکار ہو گیا. یہ تو اللہ کے لیے آنا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے بیان کی بھی متمنی نہ رہو، بیان ہو جائے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ہمارے شیخ کے قلب سے کیفیت ثانیہ کی مچھلیاں ہمارے ان کے تالاب سے ہمارے تالاب میں منتقل ہو جائیں. اسی لیے برتن کو صاف کرنے کا حکم ہے کہ برتن کو صاف رکھو، کیونکہ گندا برتن ہوگا اس کے اندر کتنی بھی پاک صاف چیز ڈالو وہ بھی گندی ہو جائے گی. فرمایا کہ شیخ کا فیض تو پاک صاف ہوتا ہے اور بہ رہا ہوتا ہے، دریا کی طرح بہ رہا ہوتا ہے، تو شیخ کا فیض بند نہیں ہوتا، وہ تو مثل دریا کے بہتا ہی رہتا ہے اور پاک صاف ہوتا ہے. لیکن مرید خود ہی جو ہے وہ اپنے ناک میں پیخانہ لگا لے تو اس کو بدبو آئے گی، ناک میں پیخانہ لگ جائے تو بدبو آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ پانی صاف ستھرا نہیں ہے. اور مرید کے اپنے افعال کی وجہ سے شیخ کا فیض جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا، شیخ کا فیض جاری رہتا ہے اور مرید اس کو اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے.
بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے. نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، اختر کا، نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، اختر انہی کا. یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، وارفتگی ہے. نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، اختر انہی کا. یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، وارفتگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور ایسا یقین اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو. غفلت میرے دوستوں بڑا جرم ہے، غفلت میں جینا ہر دم ہوشیاری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہوشیار کر دے، تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اور کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں ایک طلبگار تیرا. رہتا ہوں میں دنیا میں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. کن فی دنیا کا غریب، غریب کے معنی یہاں مسافر کے ہیں. جس طرح مسافر راہ گزر سے جی نہیں لگاتا، یہاں لاؤ دیکھ لیں یہاں کیا ہے، لاؤ یہاں دیکھ لیں کیا ہے، یہ راہ گزر ہے, اس میں چلو کوئی مکان بنا لیں اپنے راحت کے لیے, اس لیے کہ وہاں یہ تو ایک گزرگاہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے ارشاد فرمایا, کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل, اس سے بھی ترقی کر کے فرمایا, ایک درجہ تو اس طرح ہے کہ مسافر کی طرح رہو, لیکن مسافر بھی کہیں نہ کہیں ٹھہر کر کچھ آرام کر لیتا ہے اور کمر ٹکا لیتا ہے, ٹھنڈک لے لیتا ہے, لیکن اس میں ترقی کا حکم دیا کہ او عابر السبیل, کہ بلکہ اس طرح رہو جیسے صرف گزرنے والا, اس کو اور کوئی سروکار نہیں ہوتا, صرف منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے, تو اس طرح سے دنیا میں رہو. وعد نفس کا من اہل القبور, اور اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کرو. ایک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ بھائی ہر انسان کو فنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کی فکر اس کی تیاری ہر وقت سر پہ سوال رہے, اور اس کا ایک مطلب ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ کے شیخ تھے, وہ فرماتے تھے کہ اہل قبول جس طرح سے مردہ بدستر زندہ ہوتا ہے, کہ جب مر جاتا ہے انسان تو اس کو وسال غسل دیتا ہے, تو الٹ پلٹ کرتا ہے, کبھی اٹھا کے بیٹھاتا ہے, کبھی اس کو دائیں کروٹ دیتا ہے, کبھی بائیں کروٹ دیتا ہے, تو مردہ اس سے کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہمیں ایسے نہ کرو, اٹھا کے نہ بٹھاؤ, ادھر کروٹ نہ دو, یا اپنی عقل نہیں چلاتا کہ ایسے کرو ایسے. مردہ تو مردہ ہو گیا, کو کچھ خبر نہیں, وہ غسال اس کو خود الٹ پلٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے. اسی طرح شریعت کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں بالکل مردہ بدست زندہ ہو جاؤ, کہ جہاں شریعت کا حکم آ گیا اب اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ ہے, سنت کا طریقہ معلوم ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو, کہ یہی طریقہ سنت کا ہے, ہمیں نقصان ہو یا نفع ہو بس ہمیں یہی کرنا ہے, ہمیں شریعت کی تابع داری کرنی. اور چونکہ شیخ یہ راستہ سکھلاتا ہے, شریعت اور سنت کا بتاتا رہتا ہے, اس لیے شیخ کی تابع داری کرنی ہے. شیخ کی تابع داری اسی لیے کرنی ہے, شیخ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ وہ خدا بننا چاہتا ہے, نہ وہ خدا بن سکتا ہے. شیخ کی تابع داری اسی لیے کرنی ہے کہ شیخ سنت اور شریعت کا راستہ دکھلاتا ہے, اور اس کی تابع داری اسی طرح کرنی چاہیے کہ جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے. دفن کن یا زندہ کن یا دفن کن اے جان نازِ دلبری, ہمارے شیخ ثانی صدیق وقت حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب اور اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی سے فریاد کرتے ہیں, زندہ کن یا دفن کن اے جان نازِ دلبری, کہ چاہے آپ مجھے جس طرح سے چاہے آپ مجھے فنا کر دیجئے, اللہ والا بنا دیجئے. تو ہر وقت جو ہے ہوشیار رہے, اور شیخ کا ہوشیار اللہ کا ہوشیار ہوتا ہے, جتنی ہوشیاری کے ساتھ شیخ کے ساتھ رہے گا, یہ ڈیڑھ ہوشیاری نہیں ہے, ڈیڑھ ہوشیاری کرے, چکر دینے والے بھی ہوتے ہیں شیخ کو, شیخ کو چکر دے کے دیر صاف کر جاتے ہیں, وہ ڈیڑھ ہوشیاری مراد نہیں, ہر وقت شیخ کا ہوشیار رہے, یعنی کہ شیخ کی طرف متوجہ رہے اور ادھر ادھر اپنے اوقات کو نہ لگائے, ضائع نہ کرے. یہی شیخ کے پاس رہنے کی یہی تربیت, یہ جب شیخ کے پاس سے جائے گا یہی تربیت اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوشیاری میں بدلے گی. ہر وقت وہ اللہ کا ہوشیار رہے گا, جو شیخ کا ہوشیار رہے گا ہر وقت اللہ کا ہوشیار رہے گا. یہی تربیت ہے, غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہو جائے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کانک ترا, تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. غرض یہ کہ یہ درجہ بھی حاصل ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت استحضار رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہوشیاری سے رہے, دین کے کاموں کو مقدم رکھے, تو یہ بھی بڑا درجہ ہے. بعض اولیاء اللہ نے اس کو ایک ہی مقام بتلایا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایک آدمی ہے سر نظر جھکائے کھڑا ہوا ہے کسی معزز شخصیت کے سامنے, وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ وہ سامنے ہے, وہ بھی اللہ کو دیکھنا ہی ہے. بعض نے اس کو فرق کر کے بتلایا ہے کہ یہ درجہ ادنا ہے اور اصل درجہ یہی ہے کہ ہم اللہ ہم ایسے عبادت کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوشیاری, یہ شیخ کی جو تربیت ہوتی ہے, شیخ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل غفلت کو چھوڑ دے اور اللہ کا ہر دم ہوشیار ہے. اللہ کا ہر دم ہوشیار یہی ہے کہ ہر وقت شریعت اور سنت کو مقدم رکھے گا اور اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں جائے گا. نفع کتنا بھی نفع ہو دنیا کو مقدم کرنے میں, لیکن وہ دنیا کو دنیا کے ایسے نفع پر لات مار دے گا جس سے شریعت کے کاموں میں کوتاہی پیدا ہو, غفلت پیدا ہو, ایسی دنیا کو لات مار دے گا. ورنہ دنیا کو لات مارنا, جو لوگ کہتے دنیا کو لات مارو, میرے شیخ نے فرمایا جاہل لوگ ہیں, کہتے دنیا کو چھوڑ دو دنیا کو لات مارو. فرمایا کہ اگر یہ دنیا نہ ہو, کھانے کو روٹی نہ ملے تو لات مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. تو دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں, بس یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھیں اور سنت کو مقدم رکھیں, اپنے آخرت کو مقدم رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت کو مقدم رکھتا ہے وہ اپنی کچھ دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے, اور لیکن جو آدمی دنیا کو مقدم رکھتا ہے وہ آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے. بس تم اس چیز کو اختیار کرو جو پائیدار ہے, ہمیشہ رہنے والی, یعنی آخرت کو, یعنی آخرت کو مقدم رکھو. ہر عمل کے اندر آخرت کو مقدم رکھو, آخرت کا نفع نقصان دیکھو. جس کام میں آخرت کا نقصان نہ ہو وہ کام تو کر لو, لیکن جس کام میں آخرت کا نقصان ہو اس کام کو چھوڑ دو. باقی جائز دنیا بہت کچھ ہے, حلال کمانے کو بہت کچھ ہے, کماؤ اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو, فضول اور اسراف میں خرچ نہ کرو. بڑھیا کھاؤ, بڑھیا پہنو, بڑھیا سواری ہو, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور دین میں معاون بن جاتی ہے. راحت کا سامان دین میں معاون بن جاتا ہے, مال ہے دین میں معاون بن جاتا ہے. مال ہلاک کرنے والا جب ہے جب دین میں نقصان آنے لگے مال کی وجہ سے. اکثر دیکھا گیا ہے مال میں فی نفسی ہی کوئی برائی نہیں ہے, اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو انسان خواہش پرستی شروع کر دیتا ہے, اسراف شروع کر دیتا ہے اور فضول خرچی شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ خود بھی تنگ ہوتا ہے, مال ہونے کے باوجود دل تنگ ہوتا ہے اس کا اور خرچ کرتے میں گھبراتا ہے. لیکن یہ کہ وہ فضول خرچی کی نحوست ہے, مال کی زیادتی کے باوجود پریشان رہتے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا, یا وہ اتنا خرچ ہو گیا یہ ہو گیا, ہر وقت پریشان رہتا ہے. اور اللہ والے فضول خرچی نہیں کرتے, اپنے تن کو لگاتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, تاکہ اللہ کی یاد میں زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزر سکے, اچھے طریقے سے اللہ کی یاد ہو سکے, اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں, اچھے طریقے سے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکیں. اور فضول خرچی نہیں کرتے, ان کے پیسے میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ ہر حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں, اگر تنگی بھی ہوتی ہے, چٹنی روٹی بھی کھانی پڑے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ آرام سے رہتے ہیں اور وہ چٹنی روٹی بھی ان کے تن کو لگتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دنیا بھر کی لیلائیں کسی بچے کو قورمے بریانیاں اور بڑھیا چیزیں کھلائیں تو بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے, لیکن ماں اپنے بچے کو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھلا دے اور بچہ تندرست رہتا ہے, صحت مند رہتا ہے, خوش رہتا ہے. اسی طرح سے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ اس کو چٹنی روٹی کھلائے تو وہ بھی اس کو اس کے تن کو لگتی ہے, یہ میرے مالک مجھے کھلا رہا ہے. وہ روحانی بھی صحت مند رہتا ہے, جسمانی بھی صحت مند رہتا ہے, خوش رہتا ہے, چٹنی روٹی کھا کے بھی خوش رہتا ہے, چھپر بھی اگر سر پہ نہ ہو, سایہ بھی نہ ہو تو بھی خوش رہتا ہے. ہر حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہتا ہے. کیفیت تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. خوشی اور غم کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں. کتنے لوگ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے لیکن سنتے ہیں کہ خودکشی کر لی, کسی نے ذلت کے خطرے سے خودکشی کر لی, کسی نے قرضوں کے ادائیگی کے ٹینشن اور ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی. کسی نے کسی کو لیلا نہیں ملی, اس نے خودکشی کر لی. مگر اللہ والے اور حالات میں بالکل پرسکون اور چین سے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش کرتے رہتے ہیں. اور دنیا داروں کے پاس جاؤ تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے. 100 خبریں اپنی لے کے گیا, 100 خبریں پڑھ کے گیا ٹینشن کی, وہاں پہنچا تو 100 خبریں اور پہلے سے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, اور تم کو کیا معلوم یہ بھی مسئلہ ہے, وہ فلاں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو وہاں ان کے یہاں تذکرے ہی منزل کے ہوتے ہیں, منزل کے تذکرے ہوتے ہیں, سکون ہی سکون ہوتا ہے. منزل کے مندر میں جو سکون ہوتا ہے وہی ان کے پاس بیٹھ کے سکون مل جاتا ہے. فرمایا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فریج کوئی تقریر نہیں کرتا. ایک آدمی کے پاس فریج نہیں ہے اور اس نے اپنی بوتل پانی کے برتن اپنے پڑوس میں جس کے یہاں فریج ہے اس کے یہاں رکھوا دیا کہ بھائی تھوڑی دیر میں ہم لے لیں گے پانی ٹھنڈا پی لیں گے, آپ کے یہاں فریج ہے. تو فرمایا کہ فریج نے کوئی تقریر نہیں کی, صرف بوتل اس فریج میں رکھ دی, تھوڑی دیر کے اندر وہ ٹھنڈی ہو گئی, بغیر تقریر کے ٹھنڈی ہو گئی. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اسی طرح دل پر سکون ہو جاتا ہے, گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منزل کا پتہ دیتے ہیں اور منزل میں چین ہی چین ہے, اس لیے ان کے پاس بیٹھنے سے چین اور سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی. وعن ابي بكر رضي الله تعالى ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فاي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا اور کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے, اور اگر بھلائی اور برائی برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے, مگر یہ صورت نادر ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو, کیونکہ سلام اسلامی حق ہے, کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے. بعض لوگ بگاڑ دیتے ہیں اس کو, السلام علیکم کہہ دیتے ہیں اور کوئی طریقے سے کہہ دیتے ہیں. حمزہ کو جو شروع کا حمزہ ہے اس کو بھی ظاہر کرنا چاہیے پوری طریقے سے, ہر دفعہ جب بھی کرے پوری طریقے سے الفاظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے, ورنہ معنی بگڑ جاتے ہیں. الفاظ بگڑے معنی بگڑ جاتے ہیں, اور بعض الفاظ کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے جس سے بالکل ہی برعکس ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کی بد دعا بن جاتی ہے. سلامتی کی دعا کے بجائے ہلاکت کی بد دعا بن جاتی ہے. اس لیے پورے طریقے سے صاف زبان سے السلام علیکم کہنا چاہیے. ہاتھ سے یا سر یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. یعنی صرف ہاتھ سے جواب یا انگلی کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یہ جواب نہیں ہوا, یہ خلاف سنت بھی ہے اور جواب نہ دینے کا گناہ ہوگا. سلام کرنا تو سنت ہے, اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوا, سنت رہ گئی, گناہ نہیں ہوا. لیکن جواب نہ دینا یا سلام کے جواب میں بھی بعض لوگوں کو عادت بد پڑی ہوئی ہے, جہالت کی انتہا ہے, ادھر سے سلام کیا تو ادھر سے بھی سلام, السلام علیکم یہاں سے ہوا وہ بھی کہیں گے السلام علیکم, تو یہ دونوں گناہگار ہوئے. اس نے اس کو جواب نہیں دیا, اس نے اس کو جواب نہیں دیا, جبکہ جواب دینا واجب ہے, اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے, عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادات و شمائل مبارک سے پڑھا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کلام فرماتے جس میں امید ثواب کی ہوتی ہے, اور جب آپ کلام فرماتے تھے آپ کے تمام جلیس اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں, اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ بولتے, آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے, جھگڑا نہ کرتے, آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے, یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا. اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی, یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی, جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے, یعنی وہ بات جس میں گناہ نہ ہو. ایسے آپ کی مجلس میں گناہ اور فضول بات اور فحش کلامی بالکل نہ ہوتی تھی, پاک صاف کلام ہوتا تھا. تو لہٰذا جب آپ ہنستے تھے لوگ ہنستے تھے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے, ہنستے تھے جس سے سب تعجب کرتے, جس بات سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے, یعنی حد عباحت تک, جائز حد تک اپنے جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے. سبحان اللہ, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. یہ دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے, دعائیں تو ساری عمدہ ہیں لیکن اس کے لیے بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر دم ہوشیاری نصیب فرما دے اور غفلت سے ہمیں پاک فرما دے. تو یہ دعا سب یاد کر لیں, سب کو یاد کر لینی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام دل سے کرنا چاہیے. دعا پڑھی نہیں جاتی, یاد رکھو, دعا مانگی جاتی ہے, گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے. آج مانگ لو, کل مرنے کے بعد نہ مانگنے کا موقع ملے گا, نہ سجدے کا موقع ملے گا, نہ تلاوت کا موقع ملے گا. جو کرنا ہے سو آج کر لو بھائی, اللہ سے مانگ لو, کچھ کر نہیں سکتے تو اللہ سے مانگ ہی لو, مانگنا تو سیکھ لو, دعائیں تو سیکھ لو, دعائیں تو یاد کر لو. غفلت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھے اور سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے. مانگ تو لو, ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے مانگا ہی کب, مانگتا تو میں دے دیتا. اللہ تعالیٰ محرومی سے حفاظت فرمائے. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك, واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين، اللهم شدد سبلهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك الله على حبيبك وعبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بھائی درس تفسیر جو معارف القرآن کی جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں دو دن کی چھٹی مجھ کو بہت بھاری پڑتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایک چھٹی ہو، اور اتوار کے دن بھی یہ سلسلہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ اتوار کے دن ناغا نہ کی جائے، اتوار کو بھی سبق پڑھ لیا جائے. اس سلسلے میں آج ارادہ تھا لیکن چونکہ تیاری نہیں ہو سکی، اور دوسرے یہ کہ پہلے سے اعلان کرنے سے آسانی رہتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ وقت کا تعین کے اندر جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وقت کیا رکھا جائے. ایک وقت کا طریقہ تو یہ ہے کہ 11 بجے صبح مجلس شروع کی جائے اور 12 بجے تک مجلس کا اختتام ہو جائے، اور چونکہ 15 سے زیادہ 20 منٹ کا درس ہوتا ہے تو اسی وقت کے اندر اس کو مکمل کر کے 12:30 تک فارغ ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ 11:30 بجے مجلس کا شروع کا وقت ہے، تو 11:30 بجے ہی لوگ نہیں پہنچ پاتے، دیر سے آتے ہیں، کوئی آدھے گھنٹے بعد آتا ہے، کوئی 11:30 بجے آتا ہے، کوئی کس وقت آتا ہے، مجبوریاں ہیں انسان کو، دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، تو 11 بجے پہنچنا اور مشکل ہو جائے گا. بعض لوگوں کے یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو سویرے تیار کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ خیال ہوا تھا کہ چونکہ یہ ایک الگ ہی سلسلہ ہے تو ظہر کی نماز ہمارے یہاں 1:05 پہ ہوتی ہے، نماز پڑھ کے فوراً آ جائیں اور 15-20 منٹ کا یہ درس بھی سن کے چلے جائیں، جو ٹھہر سکتا ہے وہ ٹھہرے، جس کو جانا ہو اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کچھ تجاویز چاہیے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر سننے والے کم ہیں، سننے والیاں زیادہ ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورتوں کے اوپر، تو شوہروں کی خدمت ہے اور کوئی کسی گھر میں بچے ہیں، کسی میں کوئی مسائل ہیں، صبح اٹھ کے کام پہ لگنا ہوتا ہے. اب یہ کہ صبح سے بیان شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر درس بھی ہو رہی ہے، آدھا دن اس میں نکل جائے گا، تو گھر کی ذمہ داریوں میں مشکل پیش آ سکتی ہے. اس لیے چونکہ زیادہ تر سامع ہمارے جو ہے سامعات ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر والوں کو تجاویز پیش کریں میسج کے ذریعے کہ ہمارے خیال میں فلاں وقت مناسب رہے گا، تو پھر مشورہ کر کے انشاءاللہ اگلے اتوار سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.